أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله. قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. صدق الله العظيم. سورہ مؤمن کی تلاوت کی جا رہی ہے. یہ حامیمات کہلاتے ہیں. ان سورتوں کے شروع میں حامیم ہے, جو حامیم سے شروع ہونے والے سورتے ہیں ان کو حامیمات کہتے ہیں. ایک سورہ مؤمن بھی ہے. آخر کے دو رکو چھوٹے چھوٹے سے رہ گئے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ آج یہ دو ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جدال کرتے ہیں. جدال معنی جھگڑنا, اور آیتوں میں جھگڑنے سے مراد آیتوں کے معانی پر تنقید کرنا اور اس کی مخالفت کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مضامین نازل ہوئے ان مضامین کے سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے ان پر کوئی اس میں تنقید کرنا, کوئی برائی نکالنا اور اس کو نہ ماننا اور اس کے مقابلے میں دوسری توجیہ پیش کرنا, اس کو جدال کہتے ہیں. یہ جدال بالباطل کہلاتا ہے, اور جدال فی آیات اللہ بھی اس کو کہتے ہیں. ایک جدال بالحق بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فریق مخالف کے اعتراضات کا جواب دے دینا اور اسلام پر یا اسلامی تعلیمات پر یا اسلام کی کسی بات پر کوئی شبہ کسی کو ہو جائے تو معقول طریقے پر اس کا جواب دینا. اس کو وجادلہم باللتی ہی احسن کر کے قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا ہے. ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ, اللہ کے راستے کی طرف حکمت سے بلاؤ، والموعظۃ الحسنۃ اور اچھی نصیحت کے ساتھ میں بلاؤ، وجادلہم باللتی اور جدال کرو ان کے ساتھ میں احسن طریقے پر. احسن طریقے پر جدال کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک ہوتی ہے دعوت، یہ ہوتی ہے سادے آدمی میں، بے طلب میں، اور ایک ہے معاند ہے، مخالف ہے، معترض ہے، تو اس کو اس کے سوال کا جواب دینا بھی ضروری ہوتا ہے. یہ علماء کا کام ہوتا ہے، ہر زمانے میں اس کی ضرورت پڑتی ہے. ہر زمانے میں اسلام کے خلاف آواز اٹھائی جاتی رہتی ہے، مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھائی جاتی رہتی ہے، تو اہل حق علماء کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کا جواب دے، اس کی جواب دے دینا، دوسروں کی دلیل کا تجزیہ کرنا، اپنی بات کی دلیل پیش کر دینا، اس کو مجادلہ کہتے ہیں. اور خود اسلام پر اعتراض کرنے والے کو بھی مجادل کہتے ہیں، وہ جدال بالباطل کہلا جاتا ہے، جدال فی آیات اللہ بھی کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں بھی اس مضمون کو بیان فرمایا ہے اور اس سورت کے آخر میں بھی اس مضمون کو بیان فرما رہے ہیں. حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، یہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ جملہ، یعنی تم کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ایسا بھی کرنے والے ہوتے ہیں، کسی بات کو بتانے کے جو اس اسالیب ہیں، اسلوب ہیں، یا اس کے اندر جو سبق پایا جاتا ہے، اس سبق کی طرف دھیان دلانے کے واسطے ایسا سوال کیا جاتا ہے. استفہام جو ہے، سوال جو ہے، وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں. جیسے سورہ فیل میں ہے، الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اصحاب فیل کے ساتھ، تمہارے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ میں کیا کیا. کیا نہیں دیکھا کہ مطلب تم کو دیکھنا چاہیے، یعنی تم کو اس سے سبق لینا چاہیے. ایسے یہاں پر بھی ہے، الم ترا الی الذین یجادلون، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو جدال کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا یصرفون، یہ لوگ کدھر گھوم رہے ہیں. یہ لوگ انا یصرفون کے معنی آتے ہیں حق کو چھوڑ کر باطل کی وادیوں میں گھوم رہے ہیں. ایک ہوتا فزیکل گھومنا اور ایک ہوتا ہے فکر کے اعتبار سے گھومنا، خیالوں کے اعتبار سے گھومنا، تھاٹ کے اعتبار سے گھومنا، اور وہ گھومنا ہی اصل نتیجہ خیز ہے، اچھے نتیجے والا یا برے نتیجے والا. جو آدمی گھوم گیا ہے فکر کے اعتبار سے، تھاٹ کے اعتبار سے، ظاہر ہے کہ وہ تو سیدھا جہنم میں جانے والا ہے. انسانی زندگی کے اندر جتنا اثر ظاہری حرکتوں کو ہے، ظاہری حالات کو ہے، اس سے زیادہ اس کے باطنی حرکتوں اور باطنی حالات کو ہے. یہاں سے ایک آدمی دیوان جانا چاہ رہا ہے، ادھر جانے کے بجائے ادھر جائے گا، بجائے لیفٹ کو مڑنے کے وہ رائٹ کو ٹرن ہو کے نکل گیا باہر نکل گیا، تو دیوان تو آئے گا نہیں اس کی، مگر اس کا جو نقصان ہے وہ معمولی ہے. اور ایک آدمی نماز والے راستے سے بے نمازی کے راستے کی طرف، حلال راستے سے حرام کے راستے کی طرف، جائز کے راستے سے ناجائز راستے کی طرف، سننے میں، دیکھنے میں، بولنے میں، صحیح راستے سے غلط راستے کی طرف جو اس کا جانا ہوتا ہے، سوچنے کے اعتبار سے، یہ جو نتیجہ پیدا کرتا ہے یہ بہت زیادہ گمبھیر ہوتا ہے، بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے، زیادہ نقصان دینے والا ہوتا ہے انسانی زندگی کے لیے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں جدال فی آیات اللہ کو انا یصرفون، کدھر گھوم رہے ہیں لوگ، پتہ ہی نہیں کہ کیا کر رہے ہیں. ان کو اتنا بھیانک ان کو انجام سے سابقہ پڑے گا، ان کو اندازہ نہیں ہے، ایزی لے رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی بیماری ہے. لوگ جو ہے قرآن کی آیتوں میں، دین کے معاملات میں ڈسکس کرنے کو، اس پر اعتراضات کرنے کو، اس پر تنقید کرنے کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ معمولی چیز نہیں ہے. صحیح راستے کا، غلط راستے کا تعین ہے اس میں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جدال جو شروع ہوا ہے وہ دین کی بات اپنی عقل سے طے کرنے سے شروع ہوئی. دین کی باتوں کا مفہوم اور اللہ کی آیتوں کا مفہوم جب اپنی عقل سے آدمی متعین کرنے گیا ہے تو جدال کو راستہ ملا ہے. دیکھنے کے اعتبار سے جدال معمولی سمجھتا آدمی اپنی عقلی گھوڑے دوڑانے کو، لیکن یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنا زیادہ نقصان والا پہلو ہے. جتنے گمراہ ہوئے ہیں فرقے وہ یہاں سے ہوئے ہیں. ایک مضمون ہے بہت زیادہ علمی طور پر جو ہمارے پاس کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن چونکہ اس کا تعلق ہے تھوڑا سا حقیقتوں سے، اس کے تھوڑے اشارے میں کر دیتا ہوں، ابھی میرا ذہن ادھر منتقل ہوا، کام آنے والی چیز ہے کبھی آپ کو. وہ مضمون یہ ہوتا ہے کہ اچھائی اور برائی عقل طے کرتی ہے یا شریعت طے کرتی ہے. ایک مضمون یہ ہے کہ اچھائی یا برائی عقل طے کرنے والی چیز ہے یا شریعت طے کرنے والی چیز ہے. مسلمانوں میں ایک فرقہ گزرا ہے، اس کا نام معتزلہ تھا پہلے. معتزلہ جو فرقہ تھا اس کا کہنا یہ تھا کہ عقل جو ہے جو اچھی چیز ہے اس کو واجب کرنے والی ہے، اور جو خراب چیز ہے بری سمجھتی، عقل جس چیز کو بری سمجھے گی اس کو حرام کرنے والی. واجبتن موجبتن لما استحسنہ اور محرمتن لما استقبحہ، یہ الفاظ ہیں. واجب کرتی ہے اس چیز کو جو پسندیدہ ہے، اور واجب اور حرام کرتی ہے اس چیز کو جو کہ ناپسندیدہ ہے. شریعت کا کوئی دخل نہیں. اس کے برخلاف ایک فرقہ ہے مرجیہ، اس کا کہنا تھا کہ انسان کی عقل کا کوئی اعتبار نہیں ہے، سب جو کچھ بھی ہے وہ شریعت کی طرف سے. اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ بیچ میں ہیں، انہوں نے کہا کہ حلال کرنا حرام کرنا یہ کام عقل کا نہیں ہے، یہ کام شریعت کا ہے. کیونکہ اچھا متعین کرنا خود عقل کا کام نہیں، برا متعین کرنا خود عقل کا کام نہیں، لیکن عقل میں اہلیت ہے، عقل پہنچاتی ہے اس چیز کی طرف، شریعت کی طرف. بالکل بیکار ہے، انسان مجبور ہے ویسا بھی نہیں ہے، اور پورا مدار جو ہے نا وہ عقل کے اوپر ہے ویسا بھی نہیں ہے. اہل سنت والجماعت بیچ میں ہے، اس میں بین بین میں. تو ابتدائی اسلام میں جو فتنے شروع ہوئے تھے اس کا نقطۂ آغاز یہ ہے، اصل میں یہاں سے وہ فتنوں کی شروعات ہوئی. اس میں ان لوگوں کا کہنا یہ تھا معتزلہ کا کہ جو شریعت نے جس چیز کو شریعت نے کوئی چیز کہی ہو یا نہ کہی، اس سے کوئی بحث نہیں. اسی لیے جو چیز عقل نہیں مانتی اس کو وہ شریعت کی طرف سے واجب بھی نہیں مانتے تھے. عقل ہی ہونا، عقل ماننا ضروری. اچھا، یہی فتنہ سیم چلتا ہے پوری دنیا میں. اس لائن سے جو غلطی لوگ جو کرتے ہیں وہ معتزلہ کے ہی جراثیم ہوتے ہیں. پیدا وہ لوگ ہوئے، پھر اس زمانے میں ان سے قتال بھی ہوا، ان کو مار ڈالے سب کرے، لیکن بیماری جو ہوتی ہے نا وہ ایک مرتبہ وائرس آ جاتا ہے نا دنیا میں، وہ چلتے رہتا ہو، پیدا ہوتے رہتے لوگ. تو جو چیز عقل میں نہیں آئی اس کو نہیں ماننا، جس کو ماننا ہے اس کا عقل میں آنا ضروری ہے. یہ جو لاجک ہے یہ معتزلہ کی ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں جتنے ایسے احکام یا نصوص آئے جس سے کوئی ایسی بات ثابت ہوتی تھی لیکن سمجھ میں نہیں آتی تھی، انہوں نے اس کا انکار کر دیا. یہی وجہ ہے کہ رویت باری اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا معتزلہ انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نظر نہیں آ سکتے، کہتے ہیں عقل میں نہیں آتی بات. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دکھانا چاہیں گے تو دکھا دیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا لیکن آخرت میں ہوگا، جنت میں ہوگا. وہ لوگ نہیں مانتے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے نہ آخرت میں ہو سکتا ہے، اور رویت باری سے متعلق جو آیتیں ہیں ان کو یا جو احادیثیں ہیں ان کو مانتے نہیں. عذاب قبر کو نہیں مانتا یہ گروپ. کہتے ہیں ایک آدمی مر گیا، اس کے بعد میں اس کو دوبارہ اٹھایا جانا ہے، تو اٹھائے جانے کے بعد میں جو ہونے والا ہے وہ ہوں گا، لیکن مرنے کے بعد نہ عذاب ہے نہ ثواب ہے. کیونکہ آیتیں جو ہیں یا حدیثیں جو ہیں نا عذاب قبر وغیرہ سے متعلق وہ سمجھ میں نہیں آتی، عقل میں نہیں آتی. بہت لمبی فہرست ہے اس کی کہ وہ لوگ کن کن باتوں کا انکار کرتے تھے، تو کیوں کرتے تھے، اس کی بنیاد یہ ہے. اور اسی کا نام جدال ہے، اصل میں جدال پہ آیا ہے مضمون میرے ذہن میں، تو میں بتا رہا ہوں آپ کو. رویت باری کا انکار، عذاب قبر و ثواب قبر کا انکار، اللہ تعالیٰ پر ایک عجیب ان کا عقیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اچھے کام کی جزا دینا اللہ کے ذمہ واجب ہے اور برے کام کی سزا دینا اللہ پر واجب ہے. وہ اللہ کے اوپر بھی شریعت اپلائی کر دیتے. معتزلہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر حلال حرام کو، واجب و ناجائز کو، حرام کو اپلائی کر دیتے. اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ وہ نیک آدمی کو بدلہ دے. اچھا، اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اللہ کے ذمے کچھ نہیں ہے, ان کی مہربانی ہے, اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز تھوڑی واجب ہو جاتی ہے, وہ تو مختار کل ہیں, ساری مخلوق ان کے جو طے کریں, وہ ہم نہیں ہوتے کوئی یہ بولنے والے کہ نہیں اللہ کے ذمے ایسا ہے, اللہ کے ذمے اللہ کو جائز ہے یہ جائز نہیں. تو اسی وجہ سے ان کے پاس یہ ہے کہ جو گنہگار ہے اس کو سزا دینا ضروری ہے اللہ کے ذمے. ہم کہتے ہیں اللہ کے ذمے کوئی ضروری نہیں ہے سزا دینا. ہاں انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ جو مشرک ہوگا اس کو تو سزا دوں گا, ڈسائڈ کر دیا انہوں نے, مشرک کو بھی سزا دینا ان کے ذمے نہیں تھا, انہوں نے بتا دیا, ڈکلیئر کر دیا کہ مشرک کو نہیں معاف کروں گا, یہ چیز ڈسائڈیڈ ہے. مشرک کے علاوہ دوسرے کو چاہے تو معاف کروں گا چاہے سزا دوں گا, شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو چاہے معاف کروں گا چاہے نہیں. معتزلہ کہتے ہیں نہیں, اس نے غلطی کی اس کو سزا دینا واجب ہے ان کے لیے, تم کو نہ دو بیچ میں. وہ کہتے ہیں عقل یہی کہتی ہے, بات اس پہ چل رہی تھی کہ ان کے پاس شریعت سے زیادہ عقل کا اعتبار ہے, کہ عقل میں آنا ضروری ہے جو بات سن. تو جتنی چیزیں ایسی ہیں جو عقل میں نہیں آتی ان سب چیزوں کا انکار کر دے, وہ آیتوں کا انکار کر دیتے ہیں, وہ حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں, یا اس میں تعویل کر دیتے. بعد میں جو فتنے پیدا ہوئے اس میں یہ چیزیں آئی, جو لوگ فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں, بحث کرنے والے دین میں جدال کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, ان میں ایک بیمار طبقہ یہ بھی ہوتا ہے تو اس کو سمجھ میں آنا ضروری ہے, اگر نہیں سمجھ میں آئی تو وہ اس کا انکار کر دیتا ہے. حدیث شریف صحیح ہے, تمام شرائط پورے ہیں, صحیح بالکل حدیث ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ نہیں ہم اس حدیث کو نہیں مانیں گے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ایسا کیسا ہو سکتا ہے. آیت مبارکہ کا مضمون صریح ہے لیکن چونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا. اہل سنت و جماعت اس چکر میں نہیں جاتا, میں بولتے کہ جہاں سے حواس ختم ہوتے ہیں وہاں پہ عقل کام کرتی, عقل کا کام حادثے کے بعد سے عقل شروع ہوتا ہے, اور جہاں پہ عقل کا ختم ہوتی ہے انتہا ہوتی ہے وہاں سے وحی شروع ہوتی ہے, وہاں سے شریعت شروع ہوتی ہے. وحی کا جو نظام, وحی کا جو علم ہے, وہ عقل جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی کا علم شروع ہوتا ہے. اب جو وحی سے شروع ہونے والا علم ہے وہ عقل اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے, کہیں کہیں قبول نہیں کرتی. اور اصل یہ ہے کہ ہر چیز ہے عقل کے موافق ہو, لیکن عقل الگ الگ ہے, سمجھ ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے, کسی کی سمجھ لے لیتی ہے کسی بات کو, کسی کی سمجھ نہیں لیتی اس بات کو, چھوٹی ہوتی ہے تو نہیں لے پاتی, بڑی ہوتی ہے تو لے لیتی ہے. تو ہے تو وہ عقل کے موافق, لیکن ہر آدمی کی عقل کے سے میچ کرنا تو ضروری نہیں ہوتا. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ شریعت میں آ گیا ہے, قرآن میں اور حدیث میں یہ بات آ گئی ہے, طبیعت مانتے ہو یا نہ مانتے, سمجھ میں آتا ہو یا نہ آتا ہو, آمنا اور صدقنا, ایمان لاتے ہیں. بہت سی ایسی چیزوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ کہیں جا کے عقل ٹھہر جائے گی, ایسے وقت میں آپ ایمان لے آؤ. اس نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جو فتنے آئیں گے ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ یہ سوالات دل میں پیدا ہوں گے کہ اس کو کس نے پیدا کیا, اچھا اللہ نے پیدا, اس کو کس نے پیدا کیا, اچھا اللہ نے پیدا, اس کو کس نے پیدا کیا, اچھا اللہ نے پیدا, اللہ کو کس نے پیدا کیا. کیونکہ جب سوال دل میں دماغ میں آتا رہے گا تو اللہ پر بھی کوشچن آ جائے گا. وہ آخر جب بغیر پیدا کیے کہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی تو اللہ نے تو کوئی پیدا کیا ہوں گا, کوئی ایسا آئے گا قیامت کی قریب. حضور نے فرمایا, اور فرمایا جس آدمی کو یہ خیال آ جائے وہ یوں کہے آمنت باللہ, میں اللہ پر ایمان لایا, اعوذ باللہ پڑھے اور یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا. وہ ثابت آتے ہیں لوگوں کو ایسے جنت کے بارے میں, جہنم کے بارے میں, حضور کے بارے میں, اللہ کے بارے میں, تقدیر کے بارے میں. تقدیر ایک ایسا مضمون ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں عقل کام نہیں کرتی, خاموش ہو جاؤ. جب تقدیر کے بارے میں وسوسے ستانے لگے تقدیر پہ خاموش ہو جاؤ, اور جو تقدیر اور مانو بھی اس کو, کیونکہ تقدیر کو ماننے کو کہا گیا ہے, تقدیر کا ماننا مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے. اگر کوئی تقدیر کو نہیں مانے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا. اور حضور نے فرمایا کہ میری امت کے جو مجوسی ہیں وہ تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں, اور تقدیر میں خیر اور شر دونوں ہیں, والقدر خیری وشر ہی من اللہ تعالیٰ, اچھا اور برا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اچھا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تقدیر کا مضمون کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا, ایسا نہیں ہے, یا اس کا راز کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتا, کسی کی سمجھ میں آتا کسی کی نہیں. بڑے بڑے اللہ والے جو ہیں ان کی عام طور پر ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے. وہ ایک اللہ تعالیٰ کے بھیدوں میں سے ایک بھید ہے, اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ بادشاہ کے جو راز ہوتے ہیں, ویسے آپ بادشاہ سے کہیں کہ تم اپنے راز بتا دو تو بادشاہ سزا دے گا آپ, تو کون ہوتا راز پوچھنے والا. لیکن اگر آپ بادشاہ سے بہت گہری دوستی کر لیں تو بادشاہ اپنے خزانے دکھاتے دکھاتے راز بھی دکھا دیتا, بازو راز کے خزانے دکھا دے گا کہ یہ لاؤ یہ ہماری چیزیں دیکھ لو. تو دوستی یہ اس کا راستہ ہے, بعضی چیزیں ایسی ہیں اللہ پاک کے علوم میں سے کہ اس کا سوائے اللہ تعالیٰ سے دوستی کے اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کے کھلوانے کا, یوں آپ بولنے جائیں گے تو نہیں کھلتی ہوتی, اسرار ہے. تو اس پر کیا ہے؟ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا. ایک جگہ ایسی آتی ہے اسلام میں، عقیدوں کے اندر بھی آتی ہے، بعض مرتبہ مسائل کے اندر آتی ہے، بعض مرتبہ معاملات کے اندر آتی ہے. ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ وہاں جا کے ایک آدمی کی عقل کام نہیں کرتی، اس کو یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا اس لیے میں نہیں مانتا. اس کو یہ کہنا چاہیے کہ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن اگر ہے قرآن اور حدیث میں میں مانتا ہوں. اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا صحیح، بظاہر دیکھنے میں نہیں ہے. جو اسکالر ہیں، محققین ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہے اس میں، میں مانتا ہوں اس کو، کیونکہ بہت سی چیزیں دکھتی نہیں لیکن ہوتی ہیں. جیسے انسان کے جسم میں بہت سی چیزیں دکھتی نہیں لیکن ہوتی ہیں. اب ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ بھائی المونیم بھی ہے اس میں، اس میں یہ بھی ہے، کرسٹال بھی ہے اس میں، شوگر بھی ہے اس میں، تانبا بھی ہے، پیتل بھی ہے، سونا بھی، یہ سب دھاتے ہیں. 105 چیزیں، 110 چیزیں ہیں بلکہ بول رہے ہیں. اور ٹیسٹ کے اندر فہرست بھی بڑی لمبی چوڑی ہوتی ہے، نام بھی انہوں نے ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ عمر بھر یاد کرنا چاہے تو یاد ہونا مشکل ہے. عجیب و غریب الفاظ ہوتے ہیں، اس کا مطلب بھی ایسے ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا مطلب. ایک عام آدمی کو جو ہے اس کا اس لائن کا، اس کو تو سمجھ میں آ جاتا ہے، دوسرے کو نہیں سمجھ میں آتا. کہتے یہ سب ہے اس میں، اور اسی کا لیول دیکھ کے حکم لگا دیتے کہ تندرست ہے نہیں ہے، لیکن نظر نہیں آتا. یہی حال محققین کا ہے اسلامیات کے اندر، جو قرآن و حدیث کے ماہرین ہیں، جو ہمارے مجتہدین گزرے ہیں، جو فقہا گزرے ہیں، ان کو نظر آتا ہے، وہ عام آدمی کو نظر نہیں آتا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی، انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا. تو انہوں نے کہا کہ میں، چونکہ وہ تو بہرحال عرب تھی، انہوں نے کہا کہ میں نے اس مسئلے کے بارے میں قرآن پاک میں کہیں دیکھا نہیں ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ہے لیکن آپ کو نظر آیا نہیں، قرآن پاک میں ہے لیکن آپ کو نظر آیا نہیں. کہا کہ مہربانی ہوگی اگر آپ رہبری فرما دیں. فرمایا کہ قرآن پاک میں جو رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو، جو منع کریں اس سے تم رک جاؤ. یہ ہے قرآن میں، کہنے کی یہ ہے، کہنے کہ یہ جو میں مسئلہ بتا رہا ہوں یہ پھر اسی کے تحت میں رسول نے دیا ہے اور اسے منع کر دیا ہے. قرآن پاک میں لیکن آپ کو نظر نہیں آئے گا، وہ نکالنے کا کام ہم کریں گے. تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو جزئیات اجتہادی مسائل جو ہیں وہ ہر ایک کھلا ہوا نہیں ہے، لیکن ہے وہ ماننا پڑتا ہے اس کو. ایک جگہ مسائل کے اندر بھی اور عقائد کے اندر بھی عقل جا کے رک جاتی ہے اور قبول نہیں کرتی اس چیز کو. دو ہی راستے ہیں، یا آدمی عقل کے مطابق بات کرے، عقیدہ بنائے ایمان سے باہر، یا آدمی عقل کے مطابق نہ کرے بلکہ نفس کے، اس کو نفس کہتے ہیں، جو الفاظ قرآن پاک میں اور حدیث میں ہوتے ہیں ان کو نصوص بولتے ہیں، اس کی جمع نصوص ہے، اس کا واحد نفس ہے، اس کو نفس کہتے ہیں. نفس کے اندر اگر ہے کہ نفس میں ہے تو میں مان لیتا ہوں، یا نفس کی روشنی میں ہے، محققین مستنبطین اور مجتہدین کہتے ہیں میں مان لیتا ہوں اس کو، پھر ایمان بچ جاتا ہے اس کا، اسی کو جدال کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فرما رہے ہیں، الم ترى الى الذين يجادلون في آيات الله، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیتوں میں جدال کرتے ہیں. انا یصرفون، یہ لوگ کدھر بہکے پھر رہے ہیں؟ انا یصرفون کے معنی کہاں یہ لوگ بہکے پھر رہے ہیں؟ جس آدمی کو پوری بات معلوم نہیں ہے، جب وہ آدمی کسی بات پر تبصرہ کرے گا تو اس میں جدال والی کیفیت ہو جاتی ہے. یہ ایک خاص بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے. یہ جو علماء کرام منع کرتے ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ لے کے چار آدمی جو دنیاوی تعلیم یافتہ ہیں بیٹھو نہیں اور ڈسکس مت کرو اس کے اوپر. ترجمہ لے لیا، جیسے مثلاً یہ آیت لے لی، اس کا ترجمہ پڑھ لیا ٹرانسلیشن سے لے کے، کسی بھی انگلش کا ٹرانسلیشن لے لیا یا اردو کا ٹرانسلیشن لے لیا. اب آپ کی کیا رائے ہے بھائی اس میں؟ آپ بولیے کچھ اس میں، آپ کچھ منہ کھولیے اس میں، آپ کچھ منہ. وہ کہتے میری رائے یہ ہے، وہ میرے سمجھ میں یہ آ رہا، میرے سمجھ میں یہ آ رہا، اور اس سبجیکٹ کے اوپر حاوی نظر نہیں ہے. اور خالی اس سبجیکٹ کا ہونا کافی نہیں ہوتا، کیونکہ ایک ٹاپک کو بولنے کے واسطے ہر ٹاپک دین کا وہ ریلیٹڈ ہوتا ہے، جڑا ہوا ہوتا ہے دوسرے بہت سے مضامین کے ساتھ میں. تو یہ جو ڈسکشن ہوتا ہے مسئلہ، اس میں کون سا آدمی قرآن کے خلاف میں اپنی رائے ظاہر کر رہا، کون سا آدمی نہیں ظاہر کر رہا، یہ چاروں پانچ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی جج نہیں کر سکتا. یہ سب اپنا اپنا ایک تاثر دے رہے ہوتے ہیں، اور اس میں بہت مرتبہ ایمان سے آدمی باہر ہو چکا ہوتا ہے، بہت مرتبہ ایمان سے باہر ہوتا ہے. اچھا، یہ ہم لوگوں کا اپنا، ہم جیسے ناقص طالب علموں کا بھی مشاہدہ ہی، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگوں کو ایسی ایسی باتیں اس دوران کرتے ہوئے کہ جو بالکل بے ایمانی کی کر ڈالتے کل کل، اور گمراہی کی بات، غلط باتیں تو اتنی ہی کرتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں. تو بھائی قرآن پاک ایسی چیز نہیں ہے جس کو عنوان بنا کے آپ لے کے بیٹھ جائیں یہاں پہ. اس وجہ سے اس کے مضامین میں غور و فکر کرنے کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری عقل کے مطابق جو مضامین اس کے غور و فکر کے ہیں، اس کی رہبری ہمارے محققین علماء نے کر دی ہے. ہمیشہ قرآن پاک سے متعلق جو مضامین بزرگوں نے، علماء نے لکھے ہیں، وہ پڑھنا، اس کے راستے سے غور و فکر کرنا. پھر اس کے دو حصے ہو جاتے ہیں، ایک حصہ اس کے مسائل کا ہے اور ایک حصہ اس سے متعلق جنت اور جہنم کا ہے، پیغمبروں کے ماننے نہیں ماننے سے متعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل قدرت سے ہے، آیات قدرت سے ہے، نشانیاں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، وہ مضامین جو نصیحت سے تعلق رکھتے ہیں، عبرت لینے سے تعلق رکھتے ہیں، ایمان کو تازہ کرنے سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں غور و فکر کرنا ہے، اور وہ بھی جہاں جہاں جو جس طرح سے پائے جاتے ہیں وہ کتابوں میں الگ سے لوگوں کی سہولت کے واسطے علماء نے جمع فرما دی ہیں، ان میں سے لے کے غور و فکر کر لینا، وہ لینا قرآن پاک سے ہی ہوگا، وہ علماء کرام جو دیں گے آپ کو دیں گے قرآن پاک سے، لیکن وہ ہماری سہولت کے واسطے اس کو ایک جگہ کر کے دیں گے، تھوڑا سا جمع کر کے دیں گے، قرآن پاک کی ترتیب ایسی نہیں ہے کہ جیسے مصنفین لکھا کرتے ہیں کہ خاص مضمون یہاں سے یہاں تک ایسا لکھا ہوا ہے، پھر ایسا مضمون لکھا ہوا ہے، ایسا نہیں، مشترک ہے اس کے اندر، مکس ہے وہ، کیونکہ وہ نازل ہوا 23 سال کے اندر، اور جب جیسے موقع ہوا ویسے نازل ہوتا رہا، ادھر کا مضمون ادھر ادھر، بہت سی اس کے اندر ایسی باتیں مشترک طور پر ہیں کہ اس کو جو ہے نا الگ کرنا یہ بڑے محقق کا کام ہوتا ہے، تو غور و فکر ضرور کرنا چاہیے قرآن پاک میں، قرآن پاک کے مضامین میں، لیکن یہ مضامین لینا چاہیے علماء سے، اور اسی طریقے پر قرآن پاک میں غور و فکر کرنے کے واسطے جو مضامین غیر مسلم کو دینے ہوتے ہیں وہ بھی دینے چاہیے علماء کے توسط سے، غیر مسلم کو بھی کبھی قرآن پاک کی اسٹڈی کرنے کے لیے ڈائریکٹ قرآن پاک نہیں دینا، قرآن پاک اگر آپ خالی ترجمہ دیتے ہیں، کوئی عربی اس میں نہیں ہے کہ اس کو عربی کا کیا پتا ہے، اس کو انگلش ٹرانسلیشن دے دو، تو یہ تو بالکل حرام، علماء نے بتایا قرآن پاک کا خالی ترجمہ رکھنا حرام ہے، بیچنا حرام ہے، خریدنا حرام ہے، کسی کو دینا حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بغیر عربی کے خالی قرآن پاک کا ترجمہ چھاپنا جائز نہیں، کیونکہ قرآن پاک کو بدلنے کی سب سے آسان صورت یہ ہے، قرآن پاک کی تحریف اور قرآن پاک کو بدلنے کی آسان صورت، پچھلی کتابیں بدلی ایسی گئی ہیں، جس دن آپ نے اس چیز کو جائز کر دیا اس دن کچھ بھی بول کے یہ قرآن پاک میں ہے بول کے ٹرانسلیشن کر جائے گا، اور چھاپ رہے لوگ قادیانی کیا کرتے ہیں، جو خالی سردی میں چھاپ دیتے ہیں اس میں قادیانی کی کتنی باتیں بھری ہوئی ہیں، اور کیا پتا ہے نئے آدمی کو، وہ یہی سمجھے گا کہ قرآن پاک کا ٹرانسلیشن ہے بھائی، کسی بڑے مولانا نے کیا ہے، کبھی نہیں چھاپ کبھی اس کو ہاتھ ہی نہیں لگانا، جب وہ مسلمان کو جائز نہیں ہے پڑھنا پڑھانا جو کہ عربی سے واقف بھی ہوتا ہے، تھوڑا قرآن سے واقف ہوتا ہے، دینیا سے واقف ہوتا ہے، غیر مسلم کو دینے کا تو کوئی جواز صورت ہی نہیں پیدا ہوتی، دوسری صورت یہ ہے کہ عربی آپ اس کو دیں تو وہ ناپاک ہے، اس کے پاس نہ وضو کا مسئلہ ہے، نہ بغیر وضو کا مسئلہ ہے، حلال کا مسئلہ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنا چاہتے تھے قرآن پاک کا حصہ، تو ان کی بہن نے کیا کہا، جب تک تو غسل نہیں کرے گا اس وقت تک میں نہیں دے سکتی تھی، عمر کے اسلام لانے کے موقع پر جب وہ اپنی بہن کے پاس گئے تھے تو قرآن پاک کو انہوں نے نہیں دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی زمین کی طرف قرآن پاک لے کر سفر کرنے سے بھی منع فرمایا کہ تم کافروں کی زمین میں قرآن پاک لے کے مت جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آئے اور اللہ کی کتاب کے ساتھ کافر بے حرمتی کرے، ابھی یہ بھی ہے کہ اگر اس نے خود اپنے طور پر لے لیا تو جو مضامین ہیں اس کی ترتیب ویسی نہیں ہے، جیسے اب سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع ہے، سورہ بقرہ دیکھنے کے اعتبار سے ہمارے پاس سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت ہے، لیکن قرآن پاک میں نازل ہونے کے اعتبار سے وہ کتنے ظاہر ہے کہ وہ 12 سال کے بعد نازل ہوئی، 15 سال کے بعد نازل ہوئی، تو 15 سال کے بعد کے جو مضامین ہیں وہ دوسرے دن پہلے دن غیر مسلم کو تھوڑے سمجھنے کے ہیں، وہ مسائل اس کو نہیں معلوم ہے کہ پہلے کا اچھا، اور بتایا گیا کہ قرآن پاک چھاپا ایسا جائے گا، لکھا ایسا جائے گا، پڑھا ایسا جائے گا، یہی وجہ ہے کہ آپ پہلے پارے سے دوسرے پارے سے قتال کے، جہاد کے اور لڑائی کے مضامین آپ کو مل جاتے ہیں، اب ایک آدمی نیا آدمی انہیں بولتا بھائی اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ کافروں کو مارو، اور اس کو معلوم ہے کہ ابھی میں مسلمان نہیں ہوا، ابھی میں کافر ہوں، ابھی اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ میرے کو مارو، تو جس چیز کے بارے میں آپ یہ تاثر دیں گے کہ یہ میرے کو مارو بول کے لکھا ہوا ہے، آپ کو میں ایک ایسا لیٹر دوں جس میں یہ مضمون ہے کہ آپ کو مارو، تو کیا تاثر لیں گے آپ اس کا، اس کے بارے میں تجزیہ کرنے کی صلاحیت ہی کر رہے ہیں گے آپ میں کہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے، حالانکہ وہ کس موقع پہ کہی گئی بات، کیا اس کا پس منظر ہے، شان نزول کیا ہے، کس موقع پر کہی گئی تھی، کیا ان کی طرف سے بدتمیزی ہوئی تھی، قرآن پاک کی آیت میں جب بھی کوئی ایسا مضمون ہے تو اس کا سیاق سباق ہے، وہ نہیں معلوم رہتا وہاں پہ، اچھا آپ اس کو جو ہے نا زیادہ تشریحات بھی نہیں بتا سکتے، کیونکہ آپ یہ بول رہے ہیں کہ اس کو عربی دے دو بس، خالی ٹرانسلیشن دو بھائی اس کو، آپ تقریریں مت کرو، کیونکہ پتہ نہیں تقریروں میں کون کیا بولے، سارا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے، کیا ہوا میں جب سے نہیں آ رہی، اس لیے یہ جو مضامین مسائل ہوتے ہیں معاملات ہوتے ہیں یہ حضرات علماء ہی اس کی نزاکت کو زیادہ جانتے ہیں. اگر غیر مسلم کو قرآن سے واقف کرانا ہے, دین سے اسلام سے واقف کرانا ہے, تو اس کے سامنے وہ مضامین چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد دلانے سے متعلق ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جذبہ شکر پیدا کرنے والے ہوں, شاکرانہ جذبہ ابھارنے والے ہوں. کیونکہ آدمی اللہ کو تو مانتا ہے سوائے دہریے کے, کوئی نہ کوئی مذہب رکھتا ہے, چاہے وہ مشرقی کیوں نہ ہو, ہندو کیوں نہ ہو, عیسائی کیوں نہ ہو, یہودی کیوں نہ ہو, بدھسٹ کیوں نہ ہو, بالکل جو بالکل دہریا ہوتا ہے. اچھا دہریا بھی مانتا ہے فطری طور پر, وہ اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں ہے بلکہ, لیکن وہ کہیں کہیں جا کہیں نہ کہیں جا کے پھر وہ بھی ان شاء اللہ پہ آ جاتا ہے, اور خود دہریوں سے غیر اختیاری طور پر بھی جملے نکل جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے, اللہ تعالیٰ کے ہونے سے متعلق, اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے سے متعلق, اللہ کی نعمتوں سے متعلق, اللہ کی نعمتوں کا شکریہ آدمی کو ادا کرنا چاہیے, اور جذبات اس سے متعلق, آخرت سے متعلق جو مضامین ہوتے ہیں, رسالت سے متعلق کہ اللہ نے اپنا پیغام اور اپنی بات پہنچانے کے واسطے انسانوں کو درمیان میں ہمیشہ استعمال فرمایا, اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ان تک اپنا پیغام پہنچایا, پھر ان کے ذریعے سے دوسرے انسانوں تک پہنچایا, اس سے متعلق جو مضامین ہیں یہ ثابت کرنا, اس کی پاسبلٹی بتانا, اس کا یقین دلوں میں لانا, یہ چیز ہوتی ہے غیر مسلم کے سامنے لانے کی. غیر مسلم کے سامنے یہ مسئلہ لانے کا نہیں ہوتا کہ غلامی کا مسئلہ کیا ہے, وہ چار شادیوں کا مسئلہ کیا ہے, وہ جہاد کا مسئلہ کیا ہے, وہ پتال کا مسئلہ کیا ہے. اچھا جو غیر مسلم مطالعے میں جاتا ہے اس کے سامنے یہی کوشچن ہوتے ہیں, کیونکہ آپ نے اس کے ہاتھ میں تو دیا وہی, غیر مسلم کا موضوع نہیں ہے وہ, وہ ماننے والے کے موضوعات ہیں, وہ نہیں ماننے والے کے تھوڑی. اس کو تو یہ چیزیں سمجھانے کی. تین مرکزی مضامین تین ہوتے ہیں, اللہ کی الوہیت, مرنے کے بعد کی دوبارہ زندگی, اور رسولوں کی رسالت. یہ تین مرکزی مضامین ہوتے ہیں جو کسی غیر مسلم کو پہلے اس پر لانا ہوتا ہے, اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی کا دل جلدی اپیل کر لیتا ہے, آدمی کے اندر سے داعیہ ہوتا ہے اسلام قبول کرنے کا. اسلام قبول کرنے کے واسطے بہت لمبی چوڑی باتیں نہیں ملیں گی آپ کو. جتنے لوگ مسلمان ہو گئے آپ ان کی حقیقت میں جائیں گے, ان سے پوچھیں گے کیوں مسلمان ہوا, بعض اوقات اتنے موٹے موٹے چھوٹے چھوٹے ریزن ہیں کہ بظاہر لگتا نہیں کچھ کہ اس ریزن کی وجہ سے مسلمان ہونا چاہیے تھا. اس یہ وجہ مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے بظاہر دیکھا جائے. اللہ پاک ہے جس کو چاہے ہدایت دے دے, جس بنیاد پہ چاہے ہدایت دے دے. مارے کو بہت معمولی سی بات ہوتی ہے آدمی مسلمان ہو جاتا. کوئی لوگ اذان دے رہے تھے یہ ایئرپورٹ پہ نماز پڑھنے کے واسطے, کوئی آ کے کہتا کہ مجھے مسلمان بنا دو, کیونکہ تم لوگ بہت اچھا کام کرو, مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کوئی تعلیم کا حلقہ کرنے بیٹھ گئے مسلمان ہو گئے. کبھی ایسا صرف ہو گیا کہ صاحب گیسی سسٹم میں آپ پہنچ گئے اور وہاں جا کے آپ نے نماز کے واسطے ٹائم مانگا, وہ ہمیں نظرہ پرے کرنا ہے, ہاں ٹھیک ہے کر لیجیے. جاتے وقت ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہمیں نماز پڑھنے دی, ورنہ باہر سے پورا برف بڑا ہوا تھا. اور اس کے بعد میں اسے کہا کہ بھئی ہم شکریہ اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ نماز پڑھنا ضروری ہے, نماز اس لیے پڑھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے, اور کیا کہ اور یہ اسلام میں بتایا گیا ہے. اچھا اس نے کہا تو پھر ٹھیک ہے مجھے بھی مسلمان بنا دو. اس میں مسلمان ہو گیا ایک آدمی, مذہب بدلنے کے واسطے اتنی بات بچے کیا دیکھو آپ. اور یہ ہوا تو واقعہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوئے تو واقعہ تھے. تو ایسی چیزوں کے اسلام لانے کے واسطے جو ذہن ہوتا ہے آدمی کی, ہر آدمی کی فطرت اصل اسلام کی طرف چل رہی ہوتی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اس کے دل میں ایک گناہ رکھی گئی ہے. یہی ہے وہ الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, بلکہ صرف یہاں پہ تھوڑا سا مہمیز دینے کی راستہ معلوم ہونے کی ضرورت ہے. صحیح وہ معلوم ہوتے آدمی آ جاتا. اسی وجہ سے علامہ اقبال نے کہا نا کہ آپ اسلام میں لوگوں کو دل کے راستے سے بلاؤ, دماغ کے راستے سے مت بلاؤ. وہ کہتے ہیں ان کی اسٹڈی یہ ہے کہ دماغ کے راستے سے بلانے کی کوشش میں بہت کم لوگ اسلام کی طرف آتے ہیں, بہت دیر میں آتے ہیں, اور دل سے اسلام کی طرف بلانے کی ضرورت میں جلدی آتے ہیں, زیادہ آتے ہیں. کیونکہ پڑھ پڑھا کے اسٹڈی کرتے 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 بہت ہی بڑا کوئی اسکالر ہے نوبل یافتہ, پھر کوئی آدمی اسلام قبول کر لیا اسٹڈی کر کے, پورا قرآن پاک کا مطالعہ کر کے, پوری بخاری کا, پوری مسلم کا مطالعہ کر کے, کتنے لوگ ہوتے ہیں, بہت کم لوگ آتے ہیں اس طرح سے, اور بہت دیر میں آتے ہیں. لیکن دل کا راستہ, چاہت کا راستہ بڑھا جائے, اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں, زندگی دی, کھانا دیا, پینا دیا. دیکھو دنیا کے اندر لوگوں کے حالات کیسے ہیں, ہمارے ساتھ اللہ نے کیا کچھ نہیں کیا ہے, بھائی اس کا تھینک یو کرنا چاہیے. ہاں بھائی کرنا چاہیے, اور وہ اسلام میں اللہ تعالیٰ کو شکریہ ادا کرنے کا جو اتھنٹک راستہ ہے, اللہ کا مقرر کیا ہوا جو سیب ہے محفوظ ہے, وہ تو اسلام میں ہے. آدمی جلدی آ جاتا, یہ ہے راستہ اس کا. تو جدال سے بچنے کی بات ہو رہی تھی تو میں عرض کر رہا ہوں یہ باتیں, ورنہ تو جدال میں آ جاتا ہے آدمی. سیدھا راستہ اس کا یہ ہوتا ہے, چاہے آپ غیر مسلم کی دعوت کی بات کریں, چاہے مسلمانوں کو آپس میں دین کی طرف توجہ دلانے کی, متوجہ کرنے کی بات کریں, یہ راستہ نہیں ہوتا کہ آپ قرآن پاک کی ایک آیت کو لے لیں پھر اس کے بعد ڈسکس کرنا شروع کر دیں. اس میں جو بولنے والے ہوں گے وہ جدال میں مبتلا ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرمائے کہ انّا یصرفون الذین کذبوا بالکتاب. پھر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کتاب کو جھٹلانے والے ہوتے ہیں, کیونکہ بات زیادہ موضوع اصل اس کا وہی ہے کہ جو قرآن شریف کی باتوں پر تنقید کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر, ان کے بارے میں اللہ نے یہ بات فرمائی, یہ وہ لوگ ہیں جو کتاب کو جھٹلاتے ہیں. وبما ارسلنا به رسلنا, اور جھٹلاتے ہیں اس چیز کو جس کو ہم نے اپنے رسولوں کو دے کر بھیجا ہے. ہم اپنے رسولوں کو جو چیز دے کر بھیجے ہیں اس کو جھٹلانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جدال کرنے والے ہوتے ہیں. اصل کتاب میں کتاب کی تکذیب لازم نہ جائے, کتاب کو جھٹلانا لازم نہ آئے, اور رسول پر جو چیز نازل ہوئی ہے اس کو جھٹلانا لازم نہ آئے. کتاب باضابطہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الفاظ بھی ہوتے ہیں, معنی بھی ہوتے ہیں. رسولوں کو جو چیز دی جاتی ہے کتاب تو دی ہی جاتی ہے, اس کے علاوہ وحی کی وہ ساری قسمیں جو رسول سے متعلق ہیں, رسول کے پاس علم اور جن جن راستوں سے آیا ہے وجہ کتاب کے علاوہ, وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بھیجا ہوا ہے, جس کو ہم حدیث شریف کہتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احادیث کا لفظ بولا جاتا ہے. اسی وجہ سے وحی قرآن پاک بھی ہے اور وحی حدیث مبارکہ بھی ہے. قرآن پاک ایسی وحی ہے جس کی تلاوت بھی کی جاتی ہے, احادیث مبارکہ ایسی وحی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی اور ہے وہ بھی وحی. اور قرآن اور حدیث کے علاوہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات ہیں, کبھی بعض مسائل میں آپ اجتہاد بھی فرماتے تھے, وہ بھی وحی ہی ہے, کیونکہ اس میں اصول بیان کر دیے گئے تھے, اس کے روشنی میں آپ کو غور و فکر کر کے لوگوں کو مسئلہ بتانا تھا, اور وہ جب اللہ کی مرضی کے موافق ہوتا ہے تو اس کو رکھا جاتا تھا, اور اللہ کی مرضی کے اگر موافق نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نہیں رکھتے تھے, وہ بھی وحی میں شمار ہوتا. یہ سب بما ارسلنا به رسلنا میں آتا ہے. حدیث قدسی ہے تو وہ بھی حدیث, اگر جتنی حدیث مبارکہ اس کی جتنی جو جو شکلیں ہوتی تھی وہ سب جو ہے ما ارسلنا به رسلنا پہ آتا ہے. فرمایا کہ جدال کے اندر ہوتا کیا ہے, جدال میں ہوتا یہ ہے کہ ہماری کتاب کو جھٹلایا جاتا ہے, اور جدال میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے رسولوں پر ہم نے جو چیز نازل کی ہے اس کو جھٹلایا جاتا ہے. فسوف یعلمون, اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ان قریب جان لیں گے لوگ, جو لوگ آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور رسولوں کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں وہ جان لیں گے. اذن اغلال فی اعناقہم, جس وقت میں کہ زنجیریں جس وقت میں کہ طوق ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے ہوں گے, اور جس وقت میں کہ سلاسل اور زنجیریں ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے ہوں گے, طوق پڑے ہوئے ہوں گے وہ طوق پہ زنجیریں بندی ہوئی ہوں گی, اس کے اندر لوگوں کو جکڑ لیا جائے گا. اور احادیث مبارکہ میں ان طوقوں کی تفصیل اور ان سلاسل کی تفصیل, بہت لمبی لمبے سلاسل, بڑی لمبی لمبی زنجیریں ہوں گی. یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون, جو کھینچ کے لائے جائیں گے وہ ان زنجیروں کے ذریعے سے حمیم میں کھولتے ہوئے گرم پانی میں, گلوں میں طوق ڈالا جائے گا ایسے لوگوں کے, ان کی زنجیریں ہوں گی, فرشتے ان کو گھسیٹ کے کھینچ کے لائیں گے اور ایسے کھولتے ہوئے پانی کی طرف لائیں گے کہ جس کے قریب جانے کے ساتھ ہی ان کی کھالیں جھلک جائیں گی, اتنا گرم اکلتا ہوا پانی. پھر وہ ان کے منہ میں ڈالا جائے گا, اور جیسے ان کے منہ میں ڈالا جائے گا تو ان کے آنٹے کٹ کے نکل جائیں گے. یہ صورتحال ہے. اور پھر اس کے بعد میں آگ میں ان کو بھی داخل کر دیا جائے گا, ثم فی النار یسجرون, پھر اس کے بعد میں آگ میں داخل بھی کر دیے جائیں گے. ثم قیل لهم اين ما كنتم تشركون من دون الله, پھر کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک کرتے تھے, اللہ کے غیر کو پوجنے والوں کو یہ کہا جائے گا کہ جو اللہ کے غیر کو تم لوگ شریک کرتے تھے اور الہ مانتے تھے ان کو, وہ کہاں ہیں وہ لوگ. اين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا, وہ کہیں گے کہ سب غائب ہو گئے ہم, بل لم نكن ندعو من قبل شيئا, بلکہ کہیں گے کہ ہم تو کبھی کسی کو اس سے پہلے پکارے نہیں. سارے مشرکین جو ہیں اپنی بات پہ پھر جائیں گے, ہم نے کب شرک کیا تھا, ہم نے کوئی شرک نہیں. دو مطلب علماء نے اس کے بتائے, ایک مطلب تو یہ فرمایا کہ وہ عین وقت پہ دیکھیں گے کہ کام نہیں چل رہا تو یہی سوچیں گے آخر میں جا کے کہ ہو سکتا ہے انکار کرنے پہ کچھ کام چل جائے تو انکار پہ آ جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی لاشے ہونے کو سمجھ جائیں گے, مطلب جن کو ہم اللہ کے علاوہ پکارتے تھے ان کا حال یہ ہے کہ وہ کچھ تھے ہی نہیں. میں اس آدمی کے پاس گیا لیکن وہ آدمی کچھ بھی نہیں تھا. یہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں تو عربی میں بھی ہے یہ اصطلاح, انہوں نے بہت کچھ ہے بول کے میں گیا تھا اس کے پاس, اندازہ یہ تھا کہ بہت بڑا آدمی ہے, بہت کچھ ہے اس کے پاس, پیسوں کے اعتبار سے بہت کچھ ہے, حیثیت کے اعتبار سے بہت کچھ ہے, ملازمت دلانے میں بہت کچھ ہے, بڑے آدمیوں سے تعلقات میں عہدیداروں میں بہت کچھ ہے, وزارت میں کچھ اس کا کوئی عمل دخل ہے. میں وہ آدمی بہت کچھ ہے بول کے گیا تھا لیکن وہاں جا کے دیکھا کچھ بھی نہیں تھا. میں اس آدمی کے پاس گیا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا. امام راضی نے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں کا ایک مطلب یہ بھی ہے یہاں پہ, بلم نکن نہ دو من قبل شیا, ہم جن کو پکارتے تھے اللہ کے علاوہ وہ تو کچھ بھی نہیں نکلے, کچھ تھا ہی نہیں, ان کو پکارنا فضول ہی تھا, یہ کہیں گے کل قیامت میں. یا تو ان کو جن کو اللہ کے علاوہ پوجا جاتا تھا پکارا جاتا تھا ان کے لاشیں ہونے کے اقرار کے طور پر وہ اس بات کا اظہار کریں گے یا اپنی جان بچانے کے لیے آخری حربہ استعمال کریں گے اور کہیں گے کہ ہم نے کبھی شرک کیا ہی نہیں. ایک اور چیز بھی ہے وہ یہ ہے کہ کرتے ہوئے شرک بعض مرتبہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں شرک نہیں کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہوگا کہ تم شرک کر رہے تھے کہ ہم شرک نہیں کر رہے تھے. ہمارے انڈیا کے جو مشرکین ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ جیسے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو نا اور حضرت اسود کا بوسہ لیتے ہو ہم بھی بت کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں. ان کا استدلال یہ ہے کہ بھائی ہمارے ان کے علم میں یہ بات ان کے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنے نفع و نقصان کی شکلیں ہیں سب بھگوان کی ہیں, جتنے نفع و نقصان کی شکلیں ہیں سب بھگوان کے ہیں, جتنے کنکر اتنے شنکر, 4 کروڑ 17 کروڑ 12 کروڑ الگ الگ ہیں کروڑوں میں, ایک دو خدا سے تو 1 لاکھ 2 لاکھ سے بھی ان کا کام نہیں چلتا, کروڑوں ہونا پڑتا ہوں. تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو نفع ہے نفع کون ہے اللہ ہے, تو نفع کی جو شکل ہے وہ اللہ ہی کی کوئی تجلی ہے, جو نقصان ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے نقصان, تو نقصان کی جو شکل ہے وہ اللہ ہی کی اللہ ہی ہے, وہ ایک روپ میں ہے اللہ پاک, وہ یوں کہتے ہیں. ان کا کانسیپٹ بھی ہے, یہی وجہ ہے کہ وہ سانپ کو جو ہے سانپ کو پوچھتے ہیں, نقصان کی شکل ہے تو نقصان پہنچانے والا اللہ ہے تو یہ اللہ کا ہی ایک روپ ہے لہٰذا اس کو دودھ پوجا کر رہے ہیں دودھ پلا رہے ہیں. بڑا مسئلہ کھڑا ہوا حیدرآباد میں جا رہتا ہوں, ہمارے گھر کے بازو کے غیر مسلم وہ ہمیشہ دودھ پلاتے رہتا سانپ کو اور اس کی وجہ سے سانپ چکر مارتے رہتا گھر کے طرف. ایک مسئلہ ہے, جہاں ہے تو اس کو مارنا ہے, وہاں گئے تو اس کو دودھ ملتا ہے, انہیں بھی بولتا ہوں گا کہ یار یہ مسلمان مارتا ہے تو غیر مسلم دودھ پلاتا ہے. ایک دن میں گیا تو دودھ رکھا ہوا, میں نے کہا یہ کیا عجیب, بالکل تماشا ہے ایک معنی میں کرتے ہیں وہ لوگ. نفع و نقصان کو وہ لوگ اللہ تعالیٰ ہی کی پوجا کی شکل سمجھ کے مخلوق کی پوجا میں آ جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سورج کی پوجا کیونکہ اس سے نفع وابستہ ہے, پانی کی پوجا کیونکہ اس سے نفع وابستہ ہے, ہوا کی پوجا کیونکہ اس سے نفع وابستہ ہے. تو خیالی جو صورتیں ہوتی ہیں ان کی پوجا, اب ایک کو کرشن بنا دیا, ایک کو جو ہے نا بنا دیا مورتی بنا دیا, ایک کو جو ہے نا گنیش بنا دیا, ایک کو کچھ بنا دیا, وہ ایک تو شکل نفع و نقصان کی شکلوں کی تھی اور یہ کہ ایسے لوگ ایسی شکلیں جو تھی ان کی تصویر بنا دی, جنات کی تصویر بنا دی, فرشتے کی تصویر بنا دی, وہ جو 6-8 ہاتھ والے بناتے نا وہ اس تصور میں بناتے ہیں. جتنے اللہ کے علاوہ کو پوچھتے ہیں اس میں ان کی لاجک یہ ہے, ان کے جو علماء ہیں جو کہ جوہلا ہیں, تو ان کی لاجک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے اسلام میں تم اللہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو تو بیت اللہ تمہارا مسجد ہے, اس کو تم سجدہ کر رہے ہو, لہٰذا ہم پتھر کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں تو تم اس کے ذریعے سے اللہ کو پکارتے ہو, ہم اس کے ذریعے سے اللہ کو پکارتے ہیں. اس کا جواب کیا ہے اصل معلوم؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بیت اللہ ہمارا مسجد نہیں, ہم بیت اللہ کو کبھی سجدہ نہیں کرتے, اسی وجہ سے بیت اللہ نہیں رہے گا تو ہم نماز پھر بھی پڑھ رہے. اسی لیے بیت اللہ کے اوپر چڑھ کے بھی اگر کوئی آدمی ہو کے چڑھ بھی جائے گا تو بھی اس پہ نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے, ہم بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتے. ایک ہوتا ہے کسی کو قبلہ بنانا اور ایک ہوتا ہے کسی کو سجدہ کرنا نفع و نقصان سمجھ کے. ہم بیت اللہ کو نہ نفع سمجھتے نہ ضرر سمجھتے, نہ نقصان وابستہ کرتے اس کے ساتھ میں, نہ نفع وابستہ کرتے. بیت اللہ ہمارا قبلہ ہے, جہت ہے, عبادت ہے, مسجود نہیں ہے, سجدہ ہم اس کو نہیں کرتے. اور وہ بھی قبلہ جو ہوگا وہ یکسوئی اور مصلحت پیدا کرنے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے, اور وہ بھی اس کو مقرر کرنے کا حق انسان کو نہیں ہے, اللہ کو ہے وہ حق. تو اللہ نے قبلہ مقرر کیا ہے. یہ اگر آزادی ہوتی کہ جس کو جدھر منہ سمجھ میں آ رہا ادھر پڑھتے رہو, اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب طرف ہی ہے, اینما تولوا فثم وجه اللہ, قرآن پاک میں خود ہے کہ جدھر بھی تم رخ کرو گے ادھر اللہ پاک کے ذات عالی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ بیت اللہ کی طرف ہی ہو, لیکن اگر ایسا ہوتا تو وہ جو اجتماعیت ہے, وہ جو کنسنٹریشن ہے, وہ جو ایک خاص شان ہے وہ باقی نہیں رہتی, یکسوئی باقی نہیں رہتی. اب ایک جگہ ایک سب کے اندر ایک آدمی ادھر منہ کر کے, ایک آدمی ادھر منہ کر کے, ایک آدمی ادھر منہ کر کے, ایک آدمی میرا جی تو ادھر بول رہا, بولتا نہیں میرا جی تو ادھر بول رہا, بولتا نہیں میرا محبوب تو ادھر بیٹھا ہوا ہے. اب چوتھا منہ کریں گے تو نہ اجتماعیت باقی رہے گی, نہ یکسوئی باقی رہے گی, نہ مزہ باقی رہے گا. اس مسئلے سے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا. پھر قبلہ جو ہے وہ کون سی چیز بننے کی صلاحیت رکھتی, کون سی نہیں, وہ ہر ایک میں نہیں ہے. بیت اللہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو جو قبلہ بنایا گیا آپ اس سے نفع نقصان کو جوڑ ہی نہیں سکتے. خالی پتھروں کا گھر ہے, ایک روم ہے خالی پتھروں کا, ٹھیک ہے, اسے نفع کیا جوڑے گا کوئی, نقصان کیا جوڑے گا؟ آپ جا کے ایک رات اس میں رہ بھی نہیں سکتے. آپ ہوٹل کے کمرے میں رہتے نہ جا کے, وہ ایسی چیزیں کہ اس میں کچھ کسی کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہوتی, کوئی پہننے اوڑھنے کی چیز, کوئی نفع. سانپ ہے کاٹ لیتا, سمجھ آ رہا نہیں آ رہا. پانی ہے پیتے آپ, زندگی قائم ہے اس سے. نفع اور نقصان کی شکلوں کو قبلہ اس لیے نہیں بنایا گیا. قبلہ کسی اور چیز کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ ایک سوال یہ ہو سکتا ہے نا بھائی, کہ ہندوستان والوں کا قبلہ ان کی جگہ ہر گھر والے کا اس کے گھر میں ایک بنا دینا تھا, ایک ملک والوں کا اس کے ملک میں بنا دینا تھا, امریکہ والوں کا امریکہ میں بنا دینا تھا, انڈیا والوں کا انڈیا میں, پاکستان والوں کا ان کی سہولت کے اعتبار سے بنا دینا چاہیے تھا قبلہ. نہیں, ویسا نہیں. وہ قبلہ کس چیز کو بنانا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی معلوم ہے. وہ قبلہ کس کو بنانا ہے؟ بیت اللہ کو قبلہ ایسا بنایا گیا کہ کوئی نفع اور نقصان اس کے ساتھ جوڑ ہی نہیں سکتا. بس ایک روم ہے بنا ہوا. اچھا, اس کے اندر پھر شان بھی ہے, عظمت بھی ہے, خاص تجلی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, بڑے راز ہیں اس میں. پھر کہ وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مرکزی حیثیت عطا فرمائی, ان اول بیت وضع للناس, سب سے پہلے مکان جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ وہی ہے جو بنایا گیا ہے. بلکہ زمین شروع ہوئی تو وہیں سے شروع ہوئی, بلکہ کائنات شروع ہوئی تو وہیں سے شروع ہوئی. کہ وہ جتنا پیچھے جائیں گے اتنا اس کے راز ہیں. مگر ظاہری طور پر اس کے اندر ایک ایسی بات ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے مسجود ہونے کا عقیدہ نہیں آتا. یعنی میں اس کو پوجا کر رہا ہوں, اس کی پوجا کر رہا ہوں, نفع نقصان کا مالک سمجھ کے, وہ کانسیپٹ نہیں آتا کبھی بیت اللہ میں. وہاں ہی نہیں کچھ آپ کو لینے دینے کے واسطے, نہ وہاں سے ڈالر نکلتا, نہ وہاں سے ریال نکلتا. تو وہ اللہ تعالیٰ ہے مقرر کرنے والے قبلہ کیا ہے. تو یہ جو مشرکین ہیں, یہ یعنی ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو یوں کہتی ہے کہ ہم اللہ کے غیر کی جو پوجا کر رہے ہیں تو اللہ ہی کی کر رہے ہیں. اس لیے وہ یوں کہیں گے کل قیامت میں کہ بلم نکن نہ جو من قبل اسے, ہم کبھی شرک نہیں کرتے تھے, ہم تو آپ ہی کو پوجا کرتے تھے. کون مجھے پوجا کر رہا ہے, کون میری عبادت کر رہا ہے, کون غیر کی کر رہا ہے, تو وہ تو جس کی کر رہا ہے, جس کی جا رہی ہے وہی جانتا ہے, کیونکہ وہ عالم البدع کے صدور ہے, وہ علام الغیوب ہے, وہ علام الغیوب. اس کو پتا ہے کہ کس کی نیت کیا ہے, اس کو پتا ہے کہ کس چیز کو اس نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ تمام شرائط پورا کرنے کے باوجود بھی اس کی عبادت پہ نہیں نکلنے والے ہیں, بعد ایسے بھی ہوں گے. اتنا یسیر ریا شرکن ہے نا, قبلے کی طرف منہ کر کے ہے, نماز پڑھ رہے ہیں, پورا شرائط نماز پورے ادا کر رہے ہیں, رخ پورا صحیح ہے, پاک ہے, کپڑے بھی پاک ہیں, جگہ بھی پاک ہے, مسلوں کی پوری رعایت ہے, ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں, جماعت سے پڑھ رہے ہیں, وہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو نے میری عبادت ہی نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ کہیں گے کہ یہ نماز پڑھنا تھا, عبادت کرنا میرے لیے تھا ہی نہیں, ایکشن تو میرے طرف رخ کر کے تھا, شیپ میرے جیسے عمل کا ہی, میرے بتائے ہوئے عمل کا ہی تھا, لیکن نیت تو تمہاری کسی اور کو خوش کرنے کی, کوئی اور غرض وابستہ تھی. ریا کی وجہ سے جو عبادت مقبول نہیں ہوں گی, وہ اسی وجہ سے وہ فیصلہ فرمائیں گے کہ نہیں, یہ تمہاری نماز کا اعتبار نہیں, یہ تمہارے روزے کا اعتبار نہیں. حضور نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ہوں گے جن کو رات میں جاگنے اور دن میں بھوکے رہنے کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں ہے کل قیامت. ایسے بھی روزے دار ہوں گے کہ ان کو کیا ملا رمضان میں, تو بولے رات میں جاگنا ملا, دن میں بھوکا رہنا ملا, نہ رمضان کی تراویح کا ثواب, نہ دن کے روزے کا ثواب. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو یہ انکار کی ایک صورت یہ بھی علماء نے لکھی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یوں کہہ رہے ہوں, بل لم نکن ندعو من قبل شیئا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کذلک یضل اللہ الکافرین, ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ رکھتے ہیں کافروں کو. اللہ کی بھی عادت مبارکہ یہ ہے کہ جب کوئی ان کے راستے سے ہٹ کر چلتا ہے تو پھر اس کو راستہ نہیں دیتے, اسے توفیق بھی مانگنی پڑتی ہے, پھر اپنے آپ کو تابع بھی بنانا پڑتا ہے. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون, یہ اس لیے ہے کہ تم خوش ہوتے تھے زمین میں ناحق اور تم اکڑتے تھے اور تکبر کا اظہار بھی کرتے تھے. ایک ہوتا دل میں تکبر کرنا اور ایک ہوتا اس تکبر کا اظہار بھی کرنا اور اس کی وجہ سے لوگوں کو حقیر سمجھنا. تو تفرح کہتے ہیں خالی اندر کی اس فیلنگ کو, اور مرح کہتے ہیں اس کو اس باہر لانے کو بھی. تو بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون, تم ناحق کے زمین میں بڑا پن کرتے بھی, بڑا پن جٹاتے بھی تھے, بڑا پن اپنے اندر محسوس بھی کرتے تھے, جبکہ ایک بندے کو اس کا کوئی حق نہیں پہنچتا. اس کا یہ مطلب نکلا کہ جدال, ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو چھوڑنا, یہ تکبر ہے. تکبر کیا ہے؟ بڑاپن کیا ہے؟ بڑاپن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہیں ماننا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم پر تنقید کرنا ہے. میں کوئی تکبر نہیں کر رہا, تکبر نہیں کر رہا تو پھر کیا کر رہی ہے؟ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکبر بطر الحق, کبر کیا ہے؟ حق کو چھوڑ دینا ہے. حق کو چھوڑنے کا ایک مسئلہ یاد آ گیا, وہ بتا دوں میں آپ کو. جب آپ کو یہ مسئلہ بتا دیا گیا کہ یہ کام کرنا غلط ہے, کسی کو مسئلہ یہ مسئلہ بتا دیا کہ یہ کام کرنا غلط ہے, اور اس کے بعد یہ بول رہے کہ نہیں, یہ میں بڑاپن میں نہیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, ٹخنوں کے نیچے جو ہے نا لباس نہیں جانا چاہیے, اسلام میں منع ہے. تو بولے جب منع ہے جب تکبر سے آدمی کرے, اگر تکبر سے نہیں کر رہے تو منع نہیں. جب پتا چل گیا کہ منع ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں تکبر سے نہیں کر رہا ہوں, تو تکبر کہتے کس کو ہے؟ پتا چلنے کے بعد میں نہیں کرنا ہی تکبر ہے, اور کیا ہے؟ پتا چلنے کے بعد میں نہیں کرنا ہی کیا ہے؟ تکبر اسی کا نام ہے, اور پھر کس چیز کا نام ہے کہ میں تکبر سے نہیں کر رہا ہوں؟ تکبر ہی ہوتا ہے. بطر الکبر بطر الحق, حق کو چھوڑ دینا, وغمۃ الناس اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ دین حق کو قبول کرنے میں اور اس کو فالو کرنے میں, اس کے مطابق چلنے میں آدمی کو جو چیز روک رہی ہوتی ہے وہ اس کا بڑاپن ہوتا ہے اندر کا. اس کو فرما رہے ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا, داخل ہو جاؤ تم جہنم کے دروازوں میں وہ اور اس میں تم ہمیشہ رہو گے. جہنم کو جہنم میں اس کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ, اور یہ مطلب نہیں کہ خالد دروازے میں رہو گے, داخل ہونے کا ایک راستہ بنا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ کا ابواب ہیں. لا سبعۃ ابواب, جہنم کے سات دروازے ہیں. لکل باب منہم جزء مقسوم, ہر دروازے کے لیے جانے والے مقرر ہیں, ہر دروازے کے لیے جانے والے مقرر ہیں کہ کون سے جہنمی کون سے دروازے سے جائیں گے. فبئس مثوى المتکبرین, بہت ہی برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا. آیت مبارکہ سے جو سبق خاص طور پر ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ تکبر کی بیماری سے اپنے کو بچانا ہے, کیونکہ تکبر کا ٹھکانا برا ہے, یعنی ٹھکانا متکبر کا ٹھکانا جو ہے نا وہ بہت برا ہے اور وہ جہنم بتایا گیا ہے. اور عام طور پر تکبر ہی ہے جو آدمی کو دین پر چلنے نہیں دیتا ہے. فاصبر ان وعد اللہ حق, آپ صبر فرمائیے, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرمائی گئی, آپ کے توسط سے آپ کی امت کو بھی یہ بات بتائی گئی, اور یہ ایک عام قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جب بھی پیغمبروں کی مخالفت کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے یہ فرمایا کہ تم نے اپنا فریضہ انجام دے دیا, وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے, آپ اپنے انجام کو پہنچیں گے, آپ صبر سے کام لیجیے. اہل حق کی ذمہ داری جو ہوتی ہے احقاق حق کے بعد, حق کے تبلیغ کے بعد میں, یہ ہے کہ اپنے کام سے لگ جانا. تصبر, آپ صبر فرمائیے. ان وعد اللہ حق, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو متکبر ہیں, جو بےمان ہیں, ان کو پکڑنے کا, وہ بھی سچا ہے, اور جو اللہ کے ماننے والے ہیں ان کو نجات دینے کا, وہ بھی سچا ہے. اللہ کے جو وعدے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں. کب پورے ہوں گے, کیسے پورے ہوں گے, آپ کو اس کے پیچھے جانے کی ضرورت ہے. فی مانورینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک فإلینا یرجعون, اسی کی وضاحت فرما رہے ہیں, یا تو ہم دکھا دیں گے کچھ اس کا جس کا ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں, جو ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ جو نہیں ماننے والے ہیں ان کا مواخذہ ہونے والا ہے, یا تو ہم دکھا دیں گے, یعنی تمہارے سامنے ہی بتا دیں گے کہ جو جھٹلانے والے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے. اور نہ توفینک کا, یا ہم نہیں دکھائیں گے یا وفات دے دیں گے آپ کو. تو اس صورت میں فإلینا یرجعون, ہماری طرف ہی سب کو آنا ہے, تو بجائے اس کے وہاں دکھائیں, یہاں لا کے ہمارے سامنے لائے جانے کے بعد دکھا دیں گے. ہوگا یہ وعدہ پورا, دنیا میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے, ہو سکتا ہے دنیا میں بھی ہو. اس کی تفسیر میں علماء نے فرمایا کہ اس کے بعد ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھایا گیا وہ جنگ بدر میں جو اصل سودے تھے اور اصل جو شریر لوگ تھے مشرکین میں سے جن کو قتل کر دیا گیا اور جو اسیر کر لیے گئے, قید کر لیے گئے, یہ وہی باب الذین عیدہم تھا جس کا وعدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا تھا. وہ پورا تو نہیں تھا, وہ کچھ تھا, وہ بعض میں تھوڑا تھا, ہم یا تو ہم دکھا دیں گے اور اگر ہماری مصلحت ہوگی تو نہیں دکھائیں گے, لیکن آنا چونکہ ہمارے پاس ہی, ہم واپس دکھا دیں گے. اور یہ قیامت تک ہونے والا ہے ایسی, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں غلطی کا مواخذہ ہوگا, یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی غلطی کرے اس کو چھوڑ دیا جائے گا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ, تحقیق ہم نے رسول بھیجے ہیں آپ سے پہلے بھی. مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ, بعض وہ ہیں کہ جن کا ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجنے بھیجے اور ماننا سب کو پڑتا ہے. کچھ وہ ہیں جن کو بتایا گیا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ, اور کچھ ایسے پیغمبر ہم نے بھیجے ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے ہیں. ایسی ایسی قوموں میں اور ایسے ایسے لوگوں میں جہاں پیغمبر آئے, عربوں کو جن کے سامنے قرآن پاک نازل ہوا تھا ان قوموں کو کوئی واقفیت نہیں تھی, کوئی جان پہچان نہیں تھی, ان کا ذکر ایک خامخواہ لوگوں کو تشویش میں ڈالنے والا ہوتا, کون ان کا کیسے کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی مصلحت نہیں ہوئی کہ ان کا تذکرہ کیا جائے, تو کچھ پیغمبروں کا تذکرہ کیا گیا, کچھ کا نہیں کیا گیا. چنانچہ اس آیت مبارکہ کی تشریح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پیغمبر کتنے آئے, تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے بتایا کہ نبی الگ ہیں, رسول الگ ہیں. رسول وہ جن کو مستقل احکام دیے جاتے ہیں, مستقل شریعت دی جاتی ہے, اور نبی صاحب وحی ہوتے ہیں, ان کو تبلیغ کا حکم ہوتا ہے پچھلی شریعتوں کا. تو آپ نے فرمایا کہ 100,000 سے زیادہ نبی آئے ہیں, 1,25,000 نبی آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، کیونکہ آپ تو آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت کا دروازہ بند ہے، کوئی نبی آئے گا نہیں، اور کوئی دعویٰ کرے گا تو دعویٰ کرتے ہی کافر ہو جاتا ہوں، تو کافر کو ماننے والا مسلمان رو ہی رہتا. اس لیے ختم نبوت کے بعد میں کسی بھی قسم کی نبوت کا دعویٰ جو ہے وہ دعویٰ کرنے والے کو کافر بنا دیتا، اس کو ماننے والے فالو کرنے والے کو کافر بنا دیتا آٹومیٹکلی. کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو بہت دور کی بات ہے، نبوت کے جیسی کوئی بات کر دے اس کو کوئی فالو کرے تو بھی جان سے جاتا ہے آدمی. مسلمانوں میں جو بہت سے فرقے کافر ہوتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ کچھ تو وہ ہیں جس کو وہ لوگ فالو کرتے ہیں، انہوں نے نبوت والی بات کی تو وہ بھی کافر ہو گئے، ان کے ماننے والے بھی کافر ہو گئے. جیسے قادیانی مشہور ہیں، غلام احمد بھی کافر ہے، اس کے فالوور بھی کافر ہیں. اس میں ڈاؤٹ کرنا خود کفر ہے، اس میں شک کرنا بھی کفر ہے. اور کچھ ایسے ہیں کہ ان کے لوگوں نے اپنے کو نبی بتایا نہیں، کچھ گمراہ فرقے ایسے ہیں کہ ان کے لوگوں نے اپنے کو نبی بتایا نہیں، لیکن بات ایسی کی کہ جس سے نبوت ثابت ہوتی ہے، یا لوگوں نے ان کے بارے میں ویسی بات ثابت کر دی. تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ کروں گا. جیسے صاحب وحی سمجھنا، ان کے پاس وحی آتی ہے، حلال حرام کا ان کو اختیار دینا کہ وہ جس کو چاہے حلال کر دیں وہ جس کو چاہے حرام کر دیں، یہ کون کر سکتا ہے؟ حلال حرام کا اختیار تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات کرنا صاحب وحی کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وحی کو مانا جا رہا ہے. اگر وحی کو مانیں گے، وحی والی کوئی بات کو مانیں گے، ختم. گویا اس نے نبوت کو مان لیا ہے حضور کے بعد، نبوت کو مانتے نکل جاتے. لوگ بولتے کہ آپ جس کو بولے اس کو کافر بناتے رہتے، کفر کے ختم وہ چھاپے ہوئے ہیں، کیا بولتے چھاپا خانے بنے ہوئے ہیں، پرنٹنگ بنے ہوئے ہیں، پرنٹر بنے ہوئے ہیں، بس کوئی یہ کافر. کافر بناتا کوئی کسی کو نہیں، لوگ کافر بن رہے ہیں اپنے غفلت کی وجہ سے. تو علماء بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ حرکت مت کرو، توبہ کر لو، اس سے باز آ جاؤ، یہ مت کرو، وہ مت کرو، ورنہ لوگ کافر ہو رہے ہیں، بے حساب لوگ کافر ہوتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد میں کوئی نبی نہیں. جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ بھی کافر، جو فالو کرے گا وہ بھی کافر ہے. آپ سے پہلے ہی آئے سارے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ سے پہلے کون کتنے نبی آئے، تو آپ نے فرمایا کہ نبی جو ہیں وہ 1,24,000 کم و بیش آئے، ایک روایت میں 25 ہے، ایک میں 24 ہے. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ رسول اس میں سے 313 آئے ہیں، یعنی جو مستقل کتاب والے، صحیفے والے، شریعت والے، تشریح والے، وہ بعد آپ کا 313 گزرے ہیں، اور نبی جو ہیں وہ 1,00,000 سے بھی زیادہ آئے ہوئے ہیں. اور قرآن پاک میں جو ذکر ہے وہ صرف 25 کا ہے، 25 پیغمبروں کا تذکرہ قرآن پاک میں نام کے ساتھ. آدم ہیں، نوح ہیں، ابلیس ہیں، شعیب، زکریہ ہیں، یحییٰ ہیں، اسحاق ہیں، ابراہیم ہیں، اسماعیل وغیرہ وغیرہ، جو پیغمبروں کے نام بیان کیے گئے 25 ہیں. 1,25,000 میں سے 25 بتائے گئے ہیں خالی. اس لیے فرمایا منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، کچھ کا ہم نے تذکرہ کر دیا ہے اور کچھ کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا ہے. ایمان لانے کے لیے ایک چیز ضروری ہے، ذہن میں رکھ لیجئے. کل ہی ہم تھوڑے دن پہلے گئے تھے یہاں میڈیسن، گئے تھے جمعہ میں، گزشتہ اتوار میں، تو وہاں ایک صاحب بڑا خلجان ظاہر کر رہے تھے کہ ہم جو ہے ان اہل کتاب کو کافر کیسا بول سکتے ہیں، یہ تو بہت سخت لفظ ہے، اہل کتاب کو ہم کافر نہیں بول سکتے، وہ اہل کتاب ہیں، یہ بول رہے تھے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ کسی پیغمبر کا انکار کرنا یہ کفر ہے یا نہیں ہے، کسی بھی پیغمبر کا جس کی پیغمبری ثابت ہو. جیسے ہم موسیٰ علیہ السلام کو خدا نہ خواستہ نہیں مانے اگر، تو کافر ہو جائیں گے یا مسلمان رہیں گے؟ کافر ہو جاتے، کیونکہ اگر موسیٰ کو ہم نبی نہیں مانیں گے تو قرآن پاک جھوٹا ہو جائے گا، کیونکہ موسیٰ کو قرآن پاک میں جھوٹا نبی بتایا گیا ہے. اگر مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانیں گے تو مسلمان رہیں گے یا کافر ہو جائیں گے؟ کافر ہیں. کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. ایمان لانے میں تفریق جائز نہیں ہے کہ کسی کو مانا کسی کو نہیں مانا. جتنے پیغمبر آئے جن کو تفصیل سے بتا دیا گیا ان کو تفصیل سے ماننا ہے، جن کو اجمالن بتایا گیا ان کو اجمالن، یعنی جن کو اجمالن کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی پیغمبر اللہ نے بھیجے ہم مانتے ہیں، چاہے ہم کو ہر ایک کا نام تفصیل معلوم نہ ہو. اور جن کا تفصیل سے ذکر آ گیا فلاں 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 نام کے پیغمبر ہم نے بھیجے ہیں، ان کو ماننا ضروری ہے. ایک کا انکار بھی آدمی کو کافر بنا دیتا ہے، کیونکہ ایک کا انکار بھی اللہ کو جھوٹا ثابت کرنا ہوتا ہے. نعوذ باللہ من ذلک. اللہ تو کہہ رہے ہیں میں نے پیغمبر بنایا، آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں مانتا، تو اللہ کو کیا مانا؟ قرآن کا انکار ہو جاتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ فلاں پیغمبر تھے، ہم کہہ رہے ہیں میں نہیں مانتا، تو قرآن کیا ہو گیا؟ تو اللہ کو جھوٹا بولنا، قرآن کو جھوٹا بولنے کے بعد ایمان باقی کہاں رہتا ہے؟ اس مضمون کو سمجھ لینے کا ہے اچھی طرح سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پیغمبر بتایا, کوئی آدمی نہیں مان رہا اس کو, تو اس نے کس کو جھوٹا مانا؟ نعوذ باللہ من ذلک, حضور کی طرف بات گئی نا. اسی لیے کسی بھی پیغمبر کا انکار کافر بنا دیتا ہے. تو جب ہم موسیٰ کو نہیں مانے, عیسیٰ کو نہیں مانیں گے تو ہم کافر ہو جاتے. تو حضرت موسیٰ و عیسیٰ کو ماننے والا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے گا تو مسلمان کیسے رہ جائے گا؟ آئی بات سمجھ میں؟ کافر ہو جائے گا. کافروں کی قسمیں ہیں, کافروں کی قسمیں ہیں یہ, لیکن ہے سب کا. جو ایمان نہیں لائیں گے وہ کافر ہو جائیں گے. جو انجام کافر کا قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے, احادیث میں بیان کیا گیا ہے, وہ ہر اس کا اس شخص کا ہوگا جو مسلمان نہیں ہوگا. اور یہی تو چیز ہے سمجھانے کی, امت کے انسانوں کو بتانے کی جو چیز ہے, سمجھانے کی جو چیز ہے, وہ اصل یہی ہے کہ ایک ایسی بڑی حقیقت ہے یہ کہ اگر نہیں مانیں گے تو بھی بہرحال یہ اس کو بھگتنا ہی بھگتنا ہے. تبلیغ تو اصل اسی کی کرنی ہے, ہمدردی اصل انسانیت کی یہی ہے. سارے انسانیت کو یہ بتانا ہے کہ دین حق اسلام ہے, اگر آپ اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو آنا پڑے گا. اس کو قبول کیے بغیر کوئی آدمی اللہ کے عذاب سے بچے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا. کوئی ہو کسے باشر, تو کس قدر اہمیت مسلمانوں پر ہے کہ وہ اسلام کی تبلیغ کریں, اور کس قدر اہمیت اس حقیقت کی ہے کہ لوگ اس حقیقت سے واقف ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہیں جو معتبر اور مقبول دین ہے وہ دین اسلام ہے, اس کے علاوہ کوئی دین معتبر ہی نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے رسول بھیجے آپ کی طرف بہت سے, بعض ان میں سے ہم نے بیان کر دی ہیں, بعض نہیں بیان کیے. وما کان للرسول ان یأتی بآیت الا بإذن اللہ, اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے یہ بات ممکن کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کوئی نشانی اور کوئی معجزہ لے آئے مگر اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم سے. کسی معجزے کا دکھانا, کسی خاص خلاف عادت قدرت کا مظاہرہ کرنا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اذن کے بغیر ممکن نہیں ہے. جو اللہ معجزہ دیتے ہیں کسی پیغمبر کو, وہی معجزہ وہ مخلوق کے سامنے دکھاتے ہیں. اپنی طرف سے کوئی معجزہ بنا کے دکھانا کسی پیغمبر کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. ہوا یہ تھا کہ مشرکین مکہ کچھ ایسی خاص چیزوں کا مطالبہ کر رہے تھے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہ کرو. بھائی جو چیزیں دی گئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے وہ چیزیں کافی ہیں نہیں ہیں, پھر مزید چیزوں کا مطالبہ کیوں؟ اور اللہ کی عادت یہ ہے کہ مطالبے کے موافق اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں تو نہیں ماننے کی صورت میں سزا ہو جاتی. اور یہ بات اللہ کو معلوم ہے کہ ہم نہیں ماننے والا پھر بھی نہیں مانے گا. یہی وجہ ہے کہ پچھلی قوموں میں بہتوں کو تباہ کر دیا گیا, اس کی وجہ وہی ہوئی ہے. اور حضور پاک پالیسی ختم کر دی گئی اللہ تعالیٰ کی, اس نظام مملکت میں یہ پالیسی نہیں ہوگی کہ سب کو ختم کر دیا جائے. جتنے حضور کے نہیں ماننے والے ہیں سب کو ختم کریں, ایسا نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ قیامت تک ماننے والے بھی چل رہے ہیں, نہیں ماننے والے بھی چل رہے ہیں. پچھلے پیغمبروں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے. اس وجہ سے اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص جس معجزے کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ دکھائیں, کیونکہ نہیں مانیں گے تو پھر عذاب کا مسئلہ چلے گا اور وہ نہیں ہے اس وقت مسئلہ. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جھیل دی جائے. جس کے مقدر میں ایمان لانا ہے وہ توبہ کر کے ایمان لاتا رہے گا, جس کے مقدر میں جہنم میں جانا ہے وہ جاتا رہے گا. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر حق کے مطابق فیصلہ کر دیا جاتا ہے. جب عذاب کا فیصلہ وقت آتا ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے تو لوگوں کو ختم کر دیا. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ, جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ نقصان کے اندر چلے جاتے ہیں. اللہ الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون, جلدی جلدی سے ترجمہ کر دیتا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلی مرتبہ سبق نہیں ہوں گا تو سورہ مکمل ہو جائے, اور رمضان مبارک بھی قریب آ رہے ہیں. اگر موقع ہوا تو پھر کسی اور جگہ سے پڑھ لیں گے, نہیں تو سورت تو مکمل ہو جائے گی اور وقت ہوں گا تھوڑا ہے, صرف ترجمہ کر دیتا ہوں. اللہ الذي جعل لكم الانعام, اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے جانور بنائے, جانور بھی تمہارے نفع کے لیے بنائے گئے. لتركبوا منها, تاکہ تم ان پر سواری کرو. ومنها تاكلون, اور انہی جانوروں میں سے تم کھاتے بھی ہو. تم کو اس قابل بنایا کہ تم ان کو کھا سکتے ہو, اور ان کو تمہارے مسخر بنا دیا, حالانکہ ڈیل ڈول میں طاقت میں مضبوط ہیں وہ تم سے زیادہ ہوتے ہیں, لیکن تم ان کو کھا جاتے ہو. اللہ نے تم کو یہ قدرت دی, یہ اختیار دیا, تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو, سواری کا بھی فائدہ اٹھاتے ہو اور کھانے کا بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ, اور تمہارے لیے ان جانوروں میں اور بھی منافع ہیں. ان کے اون نکال کے کام کرتے ہو, ان کے بالوں کے لباس بناتے ہو, ان کی کھالوں کے لباس بناتے ہو, ان کی بیگ بناتے ہو, جوتے بناتے ہو, کوٹ بناتے ہو, ٹوپیاں بناتے ہو, اور بے شمار چیزیں اس کے ذریعے سے اور فائدہ اٹھاتے ہو, ہڈیوں سے الگ, سینگوں سے الگ, اس سے الگ, مطلب نفع کی کوئی شکل جو اس میں سے ہو سکتی ہے چھوڑتے نہیں ہو. ولی سب لوگوں علیہ حاجت فی صدورکم, اور تمہارے سینوں کے اندر جو ضرورتیں ہیں ان سے ان تک تم پہنچ جاتے ہو. وہ علیہ وعلی الفلک تحملون, اور اسی طریقے سے ان جانوروں کے اوپر بھی اور اپنے اور کشتیوں کے اوپر بھی تم اپنے سامانوں کو لاد کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہو. یہ سب اللہ نے تمہارے لیے بنایا. یہ جو نظام ہے ٹرانسپورٹیشن کا پورا نظام, کھانے پینے کا نظام, غذاؤں کا جو نظام ہے, کہ تم کو اللہ نے اس جگہ پہ رکھا ہے کہ تم ان سب کو یوز کرتے ہو, تم یوز کرنے والے ہو, یہ یوز ہونے والی مخلوق ہے, اس کا احسان مانو کہ اللہ نے تم کو اس جگہ پہ کیا. ورنہ یہ ہو سکتا تھا کہ ان کو یوز کرنے والا بناتا اور تم کو ان کو یوز کرا دیتا, کہ وہ تم کو کاٹ کے کھایا کرتے, وہ تمہاری کھالیں اتار کے جوتے بنایا کرتے. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا, احسان بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو جو فائدے کی چیزیں ہمارے استعمال میں آتی ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں, اللہ پاک کا انعام ہے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ, اور پھر اللہ پاک اپنی قدرت کی نشانیاں تمہیں دکھاتے ہیں. فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ, اللہ کی کون کون سی آیتوں کا تم انکار کرو گے. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ, کیا یہ لوگ زمین میں چلتے نہیں ہیں. فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, کہ دیکھیں وہ کہ ان لوگوں کا انجام کیسے ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں. كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ, جو ان سے زیادہ تھے تعداد میں بھی. وہ اشد, اور زیادہ مضبوط تھے قوت کے اعتبار سے, قوت بھی ان کے پاس میں زیادہ تھی, تعداد میں بھی مارو اور کے اعتبار سے بھی زیادہ تھے. وہ آثارن فی الارض, اور زمین میں اپنی نشانیاں چھوڑنے میں بھی ان سے بہت زیادہ تھے وہ لوگ. جو آثار قدیمہ ہیں, جو کھنڈرات ہیں, جو آرام بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے, جو پہاڑوں کے اندر بستیاں آج تک جو ہے نا وہ اپنی بتا رہی ہیں نشانیاں ان کی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین میں آثار چھوڑنے کے اعتبار سے, قوت کے اعتبار سے, تعداد کے اعتبار سے یہ پہلے والے بہت زیادہ تھے. ہم اپنے انہم مکان یکسبون, تو کچھ بھی نفع نہیں دیا ان کو اس چیز نے جو انہوں نے کمایا تھا, جو عزت انہوں نے کمائی, جو دولت انہوں نے کمائی, جو سرداری انہوں نے کمائی, جو بڑاپن انہوں نے کمایا, یا جو کچھ بھی نعمتیں انہوں نے حاصل کی, کچھ بھی تو نفع نہیں دیا ان کو, ان کو کیا دے دے گا. اصل چیز تکبر اور بڑاپن ہے جو آدمی حق کو قبول نہیں کرتا. تو پچھلے انہوں نے جو تکبر کیا تو اس سے ان کو کیا فائدہ ہوا تھا, اللہ یہ بتا رہے ہیں. دین حق کو چھوڑ کر جس طرح سے بھی انہوں نے چھوڑا ہو, چاہے دولت کی وجہ سے یا ریاست کی وجہ سے, بڑے پن کی وجہ سے, صحت زیادہ ہونے کی وجہ سے, اپنی حیثیت زیادہ ہو, کسی بھی وجہ سے چھوڑا ہو, فما اغنا عنہم, نہیں نفع دیا ان کو اس چیز نے جس کو انہوں نے کمایا تھا. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات, جب ان کے پاس پیغمبر آ گئے ہمارے دلیلوں کو لے کر, فرحوا بما عندهم من العلم, تو جو ان کے پاس علم تھا وہ اسی پر خوش ہو گئے. ہمارے پیغمبر دلیل کو لے کر آئے تو پیغمبر کی بات ماننے کے بجائے جو ان کے پاس علم تھا اس سے وہ خوش ہو گئے, ان کا جو بھی علم تھا. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون, تو ہوا کیا, گھیر لیا ان کو اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے, پیغمبروں کی بات کا مذاق اڑاتے تھے, گھیر لیا ان کو. آج اللہ تعالیٰ معاف کرے, مذہب کا, مذہب کی باتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اور دنیاوی مادی علم کا اور مادی حالتوں کا کے ذریعے سے آدمی تکبر کرتا ہے. انجام بالکل کھلیا دو دو اور چار کی طرح سامنے رکھا ہوا ہے. وہاں کبھی ہما قانو بھی استاد ہوں فلم مارا اباسنا, جب ہمارے عذاب کو دیکھا ایسے لوگوں نے, قالوا آمنا باللہ وحدہ, تو کہنے لگے ہم اللہ وحدہ پر ایمان لاتے ہیں. وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ, اور جن کو ہم شریک کرتے تھے ان کے ساتھ کفر کرتے ہیں. فَلَمْ يَكُنْ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ, لما رَأَوْا بَأْسَنَا, ان کے ایمان نے ان کو نفع نہیں دیا جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا. عذاب دیکھ لینے کے بعد میں اگر کوئی ایمان لائے تو اس سے نفع نہیں ہوتا, وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے. سنت اللہ التي قد خلت في عباده, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اور عادت ہے جو اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں میں جاری اور نافذ ہے. وہ یہ ہے کہ جب عذاب آ جاتا ہے تو پھر اس کا ایمان اس کو نفع نہیں دیتا ہے. توبہ کرنے کا موقع اور ایمان لانے کا, ایمان پر چلنے کا موقع اس سے پہلے پہلے ہے کہ آدمی کو عذاب نظر آ جائے, آخرت کے فرشتے نظر آ جائیں, احوال آخرت آدمی کے سامنے کھلے, اس سے پہلے پہلے موقع ہے. حدیث شریف میں آتا ہے, ان اللہ تعالیٰ یقبل توبہ العبد ما لم یغرغر, اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اس وقت تک جب تک وہ غرغرے میں نہیں آ گیا. جیسے وہ غرغر شروع ہو جاتا ہے سکرات کا اور فرشتے نظر آنے لگتے ہیں, آخرت کے احوال کھل جاتے ہیں, پھر کسی کا توبہ کرنا اور اللہ کی طرف رجوع ہونا اس کو فائدہ نہیں پہنچاتا. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ, اور نقصان اٹھا لیتے ہیں اس وقت میں کافر, جو کافر ہوتے ہیں اللہ کے عذاب کو دیکھنے کے بعد میں, پھر وہ نقصان میں چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے. مختصر سے دعا فرما لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے, درس کو قبول فرمائیے, کہنے سننے کو قبول فرمائیے, عمل کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ برے انجام سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے. تمام امور میں یا اللہ انجام کو خیر فرما دیجیے, کرم کا, رحم کا, عافیت کا معاملہ فرمائیے. دنیا اور آخرت کے تمام اے اللہ حسنات میں ہمارا حصہ بنا دیجیے. یا اللہ نیکی ہمارے لیے مقدر فرما دیجیے, بھلائی ہماری قسمت بنا دیجیے, سعادت ہماری قسمت بنا دیجیے. اے اللہ ہر قسم کی مصیبتوں سے پریشانیوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے، ہماری انفرادی زندگی کے تمام حالات میں ہماری بھرپور مدد فرمائیے، اور اجتماعی زندگی کے حالات میں بھی ہماری بھرپور مدد فرمائیے، ادارے کی مدد فرمائیے، اے اللہ ادارے کے تمام امور میں بھرپور مدد فرمائیے، مالی اعتبار سے بھی انتظامی اعتبار سے بھی، اور ہر قسم کے شر سے اللہ اس کو بچا لیجیے، کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، وصلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اگلے جمعہ کو درس قرآن نہیں ہوگا کیونکہ وہ فنکشن میں پروگرام میں جانا ہے، تو اطلاع دے دی جا رہی ہے. اور نماز کے بعد پانچ منٹ کے لیے تھوڑی دیر تشریف رکھیں، تو چونکہ پیر کے دن اپنا فنڈ ریزنگ کا اجتماع ہے تو اس سلسلے میں تھوڑا مذاکرہ آپ کے سامنے ہوگا، تو فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد سنت کے بعد میں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں. اللہ آپ لوگوں کو اجازت ہے، اذان دے دیجیے.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ